بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. لفظ وضوء، اس کے ایک تو اصطلاحی معنی ہوتے ہیں، جو نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے اس کا تو مخصوص طریقہ ہے جو قرآن میں حدیث میں جس کی تفصیلات آتی ہیں، اور ایک وضو کے لغوی معنی ہوتے ہیں، یعنی دھو لینا، انسان ہاتھ دھو لے، صرف ہاتھ دھو لینے کو بھی وضو کہہ سکتے ہیں، ہاتھ اور منہ دھو لے، بس صفائی کے لیے انسان جو دھوتا ہے کم از کم اس میں ہاتھ دھو لیا جائے تو اس کو وضو کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ لغوی معنی کے اعتبار سے وضو کہلاتا ہے. یہاں پر وہی معنی مراد ہے کہ صفت وضو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند الطعام، کے کھاتے وقت، کھانے سے پہلے، کھانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا وضو فرماتے تھے، یعنی ہاتھ وغیرہ جو بھی دھوتے تھے اس کا کیا طریقہ تھا. اس سلسلے میں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، اس کو بعض علماء معروف یہی ہے ہم لوگوں میں کہ سنت ہے، اور تعامل یہی چلا آ رہا ہے کہ ہاتھ دھونے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور عام طور سے فقہاء نے بھی، بہت سے فقہاء نے بھی اس کو سنت ہی قرار دیا ہے. بس یہ ذہن میں رہے کہ بعض لوگ جو صرف احادیث کی بنیاد پر، کہ سند کی بنیاد پر اگر فیصلہ کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں کوئی قوی روایت نہیں ملتی. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے بارے میں بہت اہتمام، ایسا کوئی قوی روایت نہیں ملتی. جو روایت ہے وہ آگے آ رہی ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے محدثین کے نزدیک. تو اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، اگر سے ایک تو وہ حدیث ہے اور اس کے علاوہ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف واقعات منقول ہیں، تو بہرحال اس میں علماء کو اختلاف تو ہے کہ سنت ہے یا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ سنت کے اعتبار سے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا کوئی بہت قوی روایت سے ثابت نہیں ہے، لیکن امت میں ایک تعامل رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ شاید کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کی طبیعت کا بھی فطری طور پر ایک تقاضا ہے کہ ہاتھ دھو لیا جائے، لیکن یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ فرق کر سکتے ہیں، دو طرح کے کھانے ہوتے ہیں. ایک وہ کھانا ہوتا ہے کہ جس کے بعد، شاید بہت آسان لفظوں میں اگر ہم کہیں تو، ایک وہ کھانا ہوتا ہے جس کے بعد انگلیاں چاٹنی پڑتی ہیں، چاول کھائے ہیں، سالن اس طرح کھایا کہ ہاتھ پر لگ رہا ہے، تو جس کے بعد انگلیاں چاٹنی ہوتی ہیں، انگلیاں صاف کرنی ہوتی ہیں، انگلیوں پر کھانا لگتا ہے، اس کے لیے ہاتھ دھونے کا اہتمام ہونا چاہیے. اور اگر ایسا کھانا ہے جس میں انگلیوں پر کچھ لگتا نہیں، جیسے ہم مثلا، یعنی جو عام طور پر اس کو ادب، کم از کم ادب میں تو شمار کرتے ہیں، یہ سنت سمجھ کر ہاتھ دھونے کا اہتمام کرتے ہیں، افطاری میں کھجور کھانے سے پہلے کوئی ہاتھ دھونے کا اہتمام نہیں کرتا. وجہ وہی ہے، عام طور پہ ذہن میں نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے، لیکن وجہ وہی ہے کہ وہ ایسی چیز انسان کھا رہا ہے کہ جس کے لیے انگلیوں پر کچھ لگتا نہیں اور انگلیاں چاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو جہاں پر ایسی کوئی چیز کھائے، یہی چیز چلتے پھرتے کھانے میں بھی وہی مسئلہ آتا ہے جو گزشتہ کل سوال آیا تھا، کہ چلتے پھرتے کھانے میں بھی بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو خلاف مروت معلوم ہوتی ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں جن کو انسان منہ میں رکھ لے کھا رہا ہے تو خلاف مروت معلوم نہیں ہوتا. سونف ہے، منہ میں ڈال لی انسان نے، چل رہا ہے. میں سونف کی مثال دے رہا ہوں، ایک اچھی مثال دے رہا ہوں، ورنہ ہمارے ملکوں میں اس کی مثال پان کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ہمارے یہاں الحمدللہ پان کا اتنے زیادہ رواج نہیں ہے. تو ایسی کوئی چیز ہے جو منہ میں ڈال لی اور انسان چبا رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کوئی خلاف مروت معلوم نہیں ہوتا ہے. یہاں والوں کا ایک عام طریقہ ہوتا ہے، یعنی یہاں والے اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں میں بھی بہت سو کی عادت ہوتی ہے، چنگم چباتے رہتے ہیں، وہ بذات خود اس کی کیا حیثیت وہ ایک الگ ہے، لیکن وہ اس کو کھڑے ہو کر یا چلتے ہوئے کھانا یہ خلاف مروت میں نہیں آتا ہے. کوئی اقسام ہوتی ہیں کہ کیا چیز انسان کھا رہا ہے. اب چاول پلیٹ میں، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں بھی یہ سلسلہ بہت عرصے سے چل پڑا ہے، دعوتوں میں بعض جگہوں پر بیٹھنے کا انتظام نہیں ہوتا، ٹیبل ہے، کھانا لیا اور وہیں پر لوگ کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں پلیٹ پکڑی ہوئی ہے اور کھا رہے ہیں، یہ خلاف مروت ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. تو کیا چیز کھا رہا ہے اس سے فرق پڑتا ہے. یہاں پر بھی ہاتھ دھونے میں بھی وہی ہے کہ کیا چیز انسان کھا رہا ہے اس سے فرق پڑتا ہے. اگر کوئی وہ حدیث پیش کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھائے اور ہاتھ نہیں دھویا تھا، تو وہ ہمارے خلاف ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر ہاتھ دھونے کا حکم ہے ہی نہیں. ہاتھ دھونے کا حکم اس کھانے میں ہے جہاں پر کوئی ایسی چیز کھا رہے ہو کہ ہاتھ پہ اس کے ذرات لگیں اور بعد میں انگلیاں چاٹنی پڑیں. اور دوسری شرط یہ ہے, ایک تو وہ کھانا اس قسم کا ہو, اور دوسرا ہے کہ پانی کی سہولت ہو. اگر بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پانی کی سہولت نہیں ہے تو انسان اس کے لیے خامخواہ تکلیف اٹھائے اور مشقت نہیں, ایسا بھی ثابت نہیں ہے. سفر کے موقع ہے یا مدینہ منورہ میں پانی کا ایک عام سہولت نہیں ہوا کرتی تھی, تو اچانک کسی نے کوئی چیز پیش کر دی, اچھا ٹھیک ہے آپ وہ ہاتھ دھونے, اچھا دیکھو پانی کہاں ہے, پانی تلاش کرو. اتنے تکلفات نہیں تھے اس سلسلے میں. تو بہرحال یہ دونوں چیزوں کا خیال رہا جائے, رکھ لیا جائے, ایک تو یہ ہے کہ کھانا اس قسم کا ہو اور دوسرا یہ ہے کہ سہولت سے پانی مل جاتا ہو. نہ ہو تو کوئی حرج نہیں, بغیر اس کے کھانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, ہاتھ دھوئے بغیر کھانا بھی ثابت ہے. باب ما جاء فی صفۃ وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند الطعام. بالسند المتصل منا للامام ابي عيسى محمد بن عيسى بن ثوره الترمذي رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوضه امين. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب اليه الطعام. آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا, آپ اس سنجا سے تشریف لائے تھے, آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا. فقالوا الا ناتيك بوضوء. یہاں پر بعض نسخوں میں الا ہے, بعض نسخوں میں حمزہ نہیں ہے. لا ناتیک بوضوء, لیکن مقصد وہی ہے, حمزہ استفہام محذوف مانا جائے گا. لا ناتیک بوضوء یا الا ناتیک بوضوء, وضوء واو کے فتحہ کے ساتھ, یعنی وضوء کا پانی, کیا وضوء کا پانی آپ کے لیے لے آئیں. قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضوء کا حکم تو صرف اس وقت ہے میں مجھے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں. یعنی وضوء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو تاکید فرمائی تھی کہ انسان ہر وقت باوضو رہے, لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم تھا کہ بعض چیزیں جو خلاف اولا ہیں وہ کرنا آپ پر لازم تھا, خلاف اولا امور بھی, تاکہ امت کو یہ معلوم ہو کہ یہ واجب نہیں ہے. تو یہاں پر بھی وہ تو ظاہر ہے اصول ہم پڑھتے رہتے ہیں حدیث میں, یہاں پر بھی وہی ہے کہ ٹھیک ہے استنجا سے نکل کر ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ انسان استنجا سے فارغ ہو تو جلد وضو کر لے, ہر وقت باوضو رہے. ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن, تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بغیر وضو کے بھی رہے ہیں قصداً صحابہ کے سامنے تاکہ پتا ہو کہ نہیں یہ بھی جائز عمل ہے, تو آپ نے یہی فرمایا کہ وضو کا حکم تو فرض اور واجب ہونے کے طور پر وضو کا حکم صرف اس وقت ہے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں. به قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عينة عن ابن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ. آپ استنجا سے تشریف لائے, کھانا پیش کیا گیا, کھانا بظاہر کھجوری تھا جیسے دوسری روایتوں میں کھجور کا ذکر ملتا ہے. تو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ وضو نہیں فرمائیں گے؟ فقال اصلی فاتوضأ, کیا مجھے نماز پڑھنی ہے کہ وضو کروں؟ یہی تعلیم دی تھی کہ دیکھو وضو کی فرضیت نماز کے لیے ہے, یعنی کہ استنجا سے نکلتے ہی فوراً وضو کرنا فرض ہے. به قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن ابي هاشم عن زادان عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قرات في التوراة ان بركه الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم واخبرته بما قرات في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركه الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. یہ روایت ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے تورات میں پڑھا کہ کھانے کی برکت اس کے بعد ہاتھ دھو لینا ہے, الوضوء بعده, وہی وضوء سے مراد لغوی, اس کے بعد کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینا ہے. میں نے اس بات کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا, آپ کو میں نے بتایا کہ تورات میں نے اس طرح پڑھا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کی برکت یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہاتھ دھو لیے جائیں, اس کے بعد بھی ہاتھ دھو لیا جائے. یہ روایت ہے, روایت کی سند میں کچھ کلام ہے. اس وجہ سے محدثین کے اعتبار سے اگر دیکھیں حدیث کی, فن حدیث کے اعتبار سے, تو روایت میں ضعف ہے, اور اصولی بات یہ ہے کہ ضعیف روایت سے مسئلہ ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے. تو کسی چیز کی سنیت ثابت کرنا یہ ایک مسئلے کی بات ہے, ہاں فضیلت ثابت کر سکتے ہیں, لیکن مسئلہ سنیت تو ایک, سنت ہونا تو ایک حکم شرعی ہے. تو اس لیے اس حدیث میں یہ اشکال ہے کہ یہ حدیث اگر سند کے اعتبار سے ضعف ہے تو اس سے سنت کیسے ثابت کر سکتے ہیں. وہی میں نے بتایا کہ ایک تو یہ حدیث ہے, اور اس کے علاوہ انسان کی طبیعت کا تقاضا, اور امت کا تعامل، ان چیزوں کو ہم اگر دیکھیں تو اس لحاظ سے عام طور پہ اس کو سنت بہت سے حضرات کہتے ہیں، کم سے کم آداب میں شامل کر نہیں کر ہی سکتے ہیں، اس سے کم درجہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے یا سنت کہیں یا ادب کہیں، بہرحال عمل تو کرنا ہے ہمیں۔ ہم تو اس لیے کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے اور امت کے صلحاء میں اس کا معمول رہا ہے اور آداب طعام میں یہ چیز ہے، ہم جتنا اہتمام کر لیں اچھا ہے۔ اب یہاں پر تورات میں جو لکھا ہوا تھا کہ ہاتھ دھونا کھانے کے بعد، آپ نے فرمایا کہ ہاں برکت الطعام الوضوء قبلہ، پہلے بھی اور بعد بھی۔ ہو سکتا ہے کہ تورات میں تحریف کے بعد یہ چیز کم ہو گئی ہو، یہ بھی احتمال ہے۔ تو آپ صاحب نے فرمایا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، تورات میں یہ بات تحریف کے بعد اس میں تبدیلی آ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تحریف کی وجہ سے فرق آیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تورات میں اتنا ہی حکم ملا ہو، تورات میں اتنا ہی حکم ملا ہو، لیکن چونکہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھیجے ہی گئے تھے، مبعوث ہوئے تھے دین اور مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے، تو اس تکمیل کا حصہ یہ بھی تھا کہ نہیں، تورات میں اتنا لکھا ہوا تھا کہ صرف کھانے کے بعد ہاتھ دھو لو، میں کہہ رہا ہوں اس شریعت کے لحاظ سے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا یہ ایک برکت کی چیز ہے۔ باب ما جاء فی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه، کھانے کے بعد ویسے ہاتھ دھونے کی تاکید زیادہ ہے۔ یہ تو یہ روایت ہے، امام ترمذی نے تو وہ حدیث نقل نہیں کی جو تم نے پڑھ لی ہے ابو داؤد شریف میں، کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی تاکید زیادہ ہے، خاص طور پہ اگر وہ جو میں نے بتایا اس طرح کا کھانا جس میں ہاتھ میں کچھ گند چکنائی وغیرہ لگی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی چیز کھائے جس کے ہاتھ میں اس کے بعد چکنائی لگی ہے، اور اس کو رات میں، اس میں ظاہر ہے اگر سو گیا رات میں، اگر کوئی جانور وغیرہ آ کر اس کو کاٹ لیتا ہے، تو اسی کا قصور ہے کہ اس نے ہاتھ کیوں نہیں دھوئے تھے، وہ جو حدیث کا مفہوم ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی تاکید اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ انسان کو مضرت کا اندیشہ بھی بہت ہوتا ہے اس میں، خاص طور پہ ایسی جگہوں پر جہاں کیڑے وغیرہ اس طرح کی آنے کا، حشرات وغیرہ کے آنے کا زیادہ احتمال ہوتا ہے۔ باؤ ماجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے سے پہلے کھانے کے بعد جو کچھ پڑھنا منقول ہے اس کا بیان۔ بھی قال حدثنا قطیبۃ بن سعید قال حدثنا ابن لہیۃ عن یزید بن ابی حبیب عن راشد بن جندل الیافعی عن حبیب بن اوس نبی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرب الیہ طعام فلم ارى طعاما كان اعظم برکتا منه اول ما اکلنا ولا اقل برکتا فی آخره۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ایک روز آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ فرماتے ہیں میں نے کوئی کھانا نہیں دیکھا جو اتنی زیادہ برکت والا ہو، شروع میں اول ما اکلنا، ہم جب شروع میں کھا رہے تھے تو بہت برکت، کھا رہے ہیں اور کمی نہیں ہو رہا ہے، تو اتنی زیادہ برکت والا کھانا شروع والے موقع پر جتنی برکت تھی ایسا برکت والا کھانا کبھی بھی نہیں دیکھا، لیکن ولا اقل برکتا فی آخره، اور نہ اتنی کم برکت والا دیکھا آخر میں، شروع میں بہت برکت کے ہم کھاتے جا رہے ہیں اور کھانا کم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ سب کو تعجب ہو رہا تھا، تھوڑی دیر ہوئی اس کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد جب ہم نے دیکھا تو اتنا بھرا ہوا کھانا تھوڑی دیر میں ختم ہو گیا، تو آخر میں بالکل بے برکتی، شروع میں بہت زیادہ برکت۔ قلنا یا رسول اللہ کیف هذا، ہم نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیسے ہوا؟ قال انا ذکرنا اسم اللہ حین اکلنا ثم قعد من اکل ولم یسم اللہ تعالی فاکل معه الشیطان، ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جب کھانا شروع کیا، پھر ہمارے ساتھ ایک ایسے شخص بیٹھ گیا جس نے کھایا اور اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ نہیں پڑھی، تو شیطان نے بھی اس کے ساتھ کھایا، بے برکتی ہو گئی۔ بھی قال حدثنا یحیی بن موسیٰ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ہشام الدستوائی عن بدیل العقیلی عن عبد اللہ بن عمیر عن ام کلثوم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فنسی ان یذکر اسم اللہ تعالی علی طعامہ فلیقل بسم اللہ اولہ و آخرہ، شروع میں بسم اللہ پڑھنا کوئی بھول جائے تو درمیان میں جب بھی یاد آ جائے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے۔ یہ اولہ لام کے فتحہ کے ساتھ، را کے فتحہ کے ساتھ، اولہ و آخرہ یعنی فی اولہ و آخرہ، جس کو کہتے ہیں منصوب بنزع الخافض، حرف جر محذوف ہونے کی وجہ سے اس کو فتحہ پڑھا جاتا ہے۔ بھی قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن ابيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام. عمر بن أبي سلمة أبو سلمة رضي الله تعالى عنه إن كان انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، یا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمر بن ابی سلمہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب کہلائے ہیں، اس لیے کہ ام المؤمنین کے بیٹے ہیں پہلے شوہر سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بچے تھے تو آپ کی پرورش میں تھے، آپ کے پاس وہ آئے وعندہ طعام کھانا رکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. فقال ادنو یا بنیا بیٹے قریب آ جاؤ. فسم باللہ تعالی بسم اللہ پڑھ لو. وکل بی امینک دائیں ہاتھ سے کھاؤ. مما یلیک اپنے سامنے سے کھاؤ. اس طرح کے یہ روایت مختلف الفاظ سے منقول ہے لیکن حاصل سب کا وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو محبت شفقت کا معاملہ فرمایا کہ ظاہر جیسے عام طور سے ہوتا ہے اور معمول بھی ہے، لیکن اس کو آپ سنت سمجھ کر کہ ایک چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، کسی اور کے بیٹے کو بھی پیار محبت میں بیٹے کہہ دینا، یہ بھی ادنو یا بنیا. فسم اللہ تو بچوں کو بھی شروع سے سکھایا جائے بسم اللہ پڑھنا، دائیں ہاتھ سے کھانا اور سامنے سے کھانا، یہ بچوں کو بھی کھانے کے آداب سکھائے جائیں شروع سے. خاص طور پر ہم لوگوں میں جو کوتاہی ہوتی ہے وہ بچوں کو پلیٹ صاف کرنا نہیں سکھایا جاتا، کھا لیا. جو چھوٹے ہیں ظاہر ہے وہ نہ سمجھ ہے الگ بات ہے، لیکن تھوڑے سے جب سمجھدار ہونے لگیں تو یہ پتا ہو کہ اچھا پلیٹ میں کوئی ذرات باقی نہ رہے، چاول کا کوئی دانہ باقی نہ رہے، پلیٹ کے باہر کچھ گرا ہے تو وہ بھی کھا لیا جائے. بہرحال یہ بھی سنت ہے کہ بچپن ہی سے ان کو بچوں کو آداب سکھا دیا جائیں. به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي هاشم عن اسماعيل بن رياح عن رياح بن عبيده عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. اب صلى الله عليه وسلم کھا کر جب فارغ ہو جاتے کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتے، الحمد لله تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. اس سلسلے میں بہت سی دعائیں ہیں. ہمارے مرحوم حافظ عبد الرحمن میمی رحمہ اللہ، وہ ان کے پاس ایک کاغذ تھا جس میں انہوں نے سب دعائیں لکھی ہوئی تھیں. وہ اہتمام وہ پڑھا کرتے تھے تمام دعائیں جو الگ الگ مختلف حدیثوں میں آئی ہیں، یہ بھی دعا ہے یہ بھی دعا ہے. بہرحال چند ایک دعائیں، تین چار دعائیں جتنی بھی ہو سکیں یاد کر لینی چاہیے کہ انسان جب بھی کھائے، چونکہ ہم کھانے میں بھی اتنے تکلفات ہوتے ہیں کہ کئی قسم کے کھانے کھاتے ہیں، تو پھر دعائیں بھی ہم کئی قسم کی پڑھ لیں. حدیث میں کئی دعائیں منقول ہیں، جتنے زیادہ اس پر فضیلت بھی ہمیں حاصل ہو جائے اچھا ہے. تو کھانے کے بعد کی کئی دعائیں ہیں، یہ تو ایک دعا ہو گئی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ہماری کتابوں میں عام طور پر وجعلنا من المسلمین لکھا ہوتا ہے. اب بیچارے گوگل والے تو کبھی بھی نہیں تلاش کر سکیں گے کہ من المسلمین کہیں بھی ہے، تو وہ ظاہر ہے یہی کہہ دیں گے کہ کہیں بھی نہیں ہے. یہاں پر اگر دیکھو گے اس کے حواشی میں تو شمائل ترمذی کے بعض حواشی میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعض نسخوں میں من المسلمین بھی آیا ہے. ظاہر ہے وہ نسخے تو کسی جگہ ہوں گے، کسی نے نقل کیے ہوں گے، تو بہرحال نقل میں کسی زمانے میں حدیث کی کتابوں میں من المسلمین آیا ہے، لیکن اصح اور راجح مسلمین ہیں، من نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے وہ دعا اگر یاد ہے بھی تو اس کا ماخذ ہے کوئی نہ کوئی، یعنی کوئی غلط نہیں، کسی نے بنایا نہیں ہے، بعض نسخوں میں اس طرح لکھا ہوتا تھا، لیکن راجح یہی ہے جو صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ من نہ ہو. تو بہرحال یعنی یاد اسی طرح کر لیں، وہ جعلنا مسلمین، من اگر یاد ہے تو اس کو رہنے دیں، اس لیے کہ صحیح روایتوں میں اسی طرح منقول ہے. لیکن پھر بھی بس میں بتانا چاہ رہا تھا کہ من ہے کہیں نہ کہیں جو بعض نسخوں میں لکھا جاتا تھا، لیکن راجح نہیں ہے وہ. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفعت المائده من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اب صلى الله عليه وسلم کے سامنے سے جب دسترخوان اٹھا لیا جاتا تو یہ دعا پڑھتے، تمام تعریفیں اور خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو بہت زیادہ طیباً پاکیزہ، یعنی پاکیزہ تعریف میں کیا پاکیزہ ہوگی، یعنی ہم ریا وغیرہ کے طور پر ریا وغیرہ سے پاک ہیں، ایسی تعریف جو ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یا اللہ واقعی تیری تعریف کرنا چاہتے ہیں، ایسی تعریف جو بہت زیادہ پاکیزہ ہے، بابرکت ہے، غیر مودعین، یہاں پر اگرچہ مختلف تشریح ہیں، آسان تشریح کے لحاظ سے ہم چلتے ہیں، غیر مودعین، ایسی تعریف جو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے، ابھی کر تو رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہ اچھا ایک تعریف کر دی بس پورا ہو گیا، تعریف ہمیں ہماری زندگی کا حصہ ہے کہ اللہ کے ہم بیان کرتے رہیں، ہر نماز کی ہر رکعت کے شروع میں الحمدللہ ہم کہیں گے، غیر مودعین تعریف کبھی چھوڑ بھی نہیں سکتے، ہمیشہ ہماری زندگی کا حصہ ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کرتے رہیں، اور ولا مستغنا عنہ، اور ہم استغنا مستغنی بھی نہیں ہو سکتے اللہ کی تعریف کرنے سے، تو یہ سب کا سب جو گویا کہ مفہوم چل رہا ہے وہ حمد کی بات چل رہی ہے، کھانے کی نہیں، کہ کھانے کا بعضوں نے اس کے دوسرے معنی لیے ہیں، اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، ہم بہت پورا مفہوم جو لیں گے وہ حمد کے اعتبار سے، کہ ایسی تعریف جو بہت زیادہ ہو پاکیزہ ہے، بہت زیادہ ہے پاکیزہ بابرکت، جس کو غیر مودعین ہم اس کو چھوڑتے بھی نہیں اور چھوڑ بھی نہیں سکتے، اور اس سے ہمیں کوئی استغنا بھی نہیں ہے، بلکہ مستقل ہماری ضرورت ہے کہ اللہ کی تعریف کرتے رہیں۔ بھی قال حدثنا ابو بکر محمد بن عبانہ قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما کھانا کھا رہے تھے، ایک اعرابی آیا اور آ کر اس نے دو لقموں میں سب کھانا کھا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بسم اللہ پڑھتا تو سب کو کافی ہو جاتا۔ بھی قال حدثنا حناد بن محمود بن غیلان قال حدثنا ابو اسامہ عن زکریا بن ابی زائدہ عن سعید بن ابی بردہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکلۃ او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا۔ اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں بندے سے کہ ایک مرتبہ کھائے یا ایک مرتبہ پیے اور اس پر اللہ کے حمد بیان کریں، یہ اگر ہم اکلا اور شربا پڑھتے ہیں تو یہ ترجمہ ہوگا، بعضوں نے اس کو پڑھا ہے اکلا اور شربا، اس کے معنی ہوں گے ایک لقمہ ایک گھونٹ، بہرحال راجح اکثر محدثین اور شراح نے جو راجح قرار دیا وہ اکلا ہے، اسی لیے یہاں پر کتاب میں بھی وہی اعراب لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ کھائے ایک مرتبہ پیئے اور اللہ کے حمد بیان کریں۔ باب ما جاء فی قدحی، بعض مشائخ کا معمول ہوتا ہے کہ ہر لقمے پر تو نہیں لیکن درمیان میں کھا رہے ہیں تو بس بالکل اخیر میں حمد کے بجائے درمیان میں اللہم لک الحمد و لک شکر الحمدللہ، درمیان میں بھی کبھی حمد بیان کر دی جائے۔ باب ما جاء فی قدحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کا بیان۔ به قال حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نے ایک پیالہ نکالا لکڑی کا، غلیظا موٹا تھا، یعنی لکڑی بھی موٹی تھی باریک نہیں تھی، عام طور پہ یہاں بھی ملتے ہیں لکڑی کے بنے ہوئے پیالے لیکن یہ موٹا تھا، اور مضبباً اس پر لوہا لگا ہوا تھا، لوہے کے پترے جو کوٹنگ ہلکا سا جیسے لوہا ہوتا ہے، لوہے کے پترے اس پر لگے ہوئے تھے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ یہ ثابت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ہے، آپ کے استعمال میں رہتا تھا یہ۔ به قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد وثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیالے سے ہر قسم کی پینے کی چیز پلائی ہے، پانی بھی، نبیذ بھی، شہد بھی اور دودھ بھی، یعنی پیچھے والے پیالے کا ہی ذکر ہے کہ اس پیالے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں پی ہیں، تو یہ بس اصل مقصد پیالہ بیان کرنا تھا۔ نبیذ معروف ہے، نبیذ نبذ انبوذوں کے معنی ہوتے ہیں ڈال دینا، तो ये पानी के अंदर खजूरें या किशमिश डालकर उनको रहने दिया जाता था यहाँ तक कि वो नरम हो जाएं और उसके कुछ असरात पानी में आ जाएं। उसके बाद हाथों से उसको मल दिया जाता था ताकि अच्छी तरह उसके तमाम ज़र्रात पानी में आ जाएं। उसके बाद ये नबीज़ कहलाती थी कि खजूर वाला पानी जिसमें खजूर मिली हुई हैं या किशमिश मिले हुए हैं नबीज़ कहलाता था। आम तौर पे खजूरों का लेकिन किशमिश का भी बनता था। असल शहद पीने से मुराद शहद पानी में शहद मिला दिया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। पीछे आया था हलवा, आपको मीठा पसंद है, मीठे से मुराद ये भी शहद वाला पानी भी हो सकता है। बाबू मजा फ़ी सिफ़ति फ़ाकिहति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन कौन से मेवे आपने खाए हैं। यहाँ पर वही मिसाल होंगी, तफसीलात नहीं होंगी। तफसीलात वही शमाइल कुबरा जो मैंने किताब बताई थी उसमें बहुत तफसीलात हैं इस मौजू पर। भी क़ाल हद्दसना قال حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل القثاء بالرطب. اب صلى الله عليه وسلم ككڑی رطب تر و تازہ جو کھجور ہوتی ہیں، بالکل ہم اس کو رطب ہی کہتے ہیں، بس زیادہ ترجمہ کیا کریں، تازہ کھجور کے ساتھ ککڑی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نوش فرماتے تھے۔ ककड़ी कभी फीकी होती है बसा औक़ात, तो ककड़ी का एक लुकमा लिया, खजूर का एक लुकमा लिया तो मिठास आ जाती है उसमें, खाने में मीठा मालूम होता है। ये ज़ायक़े के अंदर एतदाल, कभी इन चीज़ों से ज़ायक़े में एतदाल पैदा हो जाता है। तो आप सरासम से मुख्तलिफ़ चीज़ें, दो चीज़ें मिलाकर खाना कभी जो साबित है वो इस एतबार से, कभी तो होता है कि ज़ायक़े के अंदर एतदाल होता है, कभी उसकी तासीर में एतदाल पैदा हो जाता है कि एक गर्म है एक ठंडा है तो अच्छा दोनों चीज़ें खा ली तो एतदाल पैदा हो जाएगा उससे। सिर्फ इंसान गर्म चीज़ खाए वो भी बसा अवकात मुश्किल हो जाती है उसमें, और बहुत बिल्कुल ठंडी चीज़ें इंसान इस्तेमाल करे उसकी वजह से भी बसा अवकात मुश्किलात होती है। वही कि खाने में इंसान के लिए क्या मुफीद है क्या मुज़िर है, ये इन चीज़ों का ख्याल रखना ये आप सरासमें से साबित है। भी قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کھاتے تھے رطب کے ساتھ، تر و تازہ کھجور اور ساتھ میں تربوز۔ روایتوں میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت میں بھی ہے کہ اس کی گرمی کو اس کی ٹھنڈک سے ختم کریں گے، وہی اس کے، چونکہ تربوز جو ہوتا ہے جو اندر سے سرخ رنگ کا ہوتا ہے عام طور سے تربوز، وہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے اور رطب کھجور کی تاثیر گرم ہے، تو دونوں کو ملا کر کھانے میں اعتدال پیدا ہو جائے گا۔ بھی قال حدثنا ابراہیم بن یعقوب قال حدثنا وہب بن جریر قال حدثنا ابی قال سمعت حمیدا یقول او قال حدثنی حمید قال وہب وکان صدیقا له عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الخربز والرطب، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خربوزہ اور رطب ملا کر کھا رہے ہیں۔ پیچھے والی روایت میں بطیخ کے بھی دونوں ترجمے کیے گئے ہیں، بعضوں نے اس کا ترجمہ بھی خربوزہ کیا ہے، لیکن راجح وہاں پر ترجمہ یہ کہ تربوز ہے۔ خربوزہ گرم ہوتا ہے، تربوز ٹھنڈا ہوتا ہے، حکمت حکیموں کے لحاظ سے، اگرچہ اس میں بھی آپس میں ان کا کچھ اختلاف ہے، بعض چیزوں میں وہ تاثیرات میں بھی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر بھی راجح قول کے لحاظ سے خربز سے مراد خربوزہ ہی ہے، کہ خربوزہ اس کی تاثیر گرم ہے، رطب بھی گرم ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر جگہ کوئی چیز کھانے میں ایک ہی مقصد نہیں ہوتا۔ پیچھے والی روایت میں تربوز اور رطب ملا کر کھایا تو وہاں پر آپ نے، بعض روایتوں میں اس کا ذکر ملتا، آپ نے فرمایا کہ اس کی گرمی کو اس کی ٹھنڈک سے ختم کیا جائے گا تاکہ اس کی تاثیر میں اعتدال پیدا ہو جائے۔ یہاں پر وہ مقصد نہیں ہے۔ یہاں پر ہو سکتا ہے جیسے خربوزہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میٹھا نہیں ہوتا، تو ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں کبھی چینی ڈال لیتے ہیں اس پر، چینی ڈال کر کھا لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور وہ ملا کر کھا لیا تو اس میں مٹھاس آ گئی اس کی وجہ سے۔
بھی قال حدثنا محمد بن یحیٰ قال حدثنا محمد بن عبد العزیز الرملی قال حدثنا عبد اللہ بن یزید بن السلطی عن محمد بن اسحاق عن یزید بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. به قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. هات أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب پہلا پھل دیکھتے تھے, موسم کا پہلا پھل جب اگتا تھا تو وہ پھل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے لیتے تو یہ دعا فرماتے ہیں, اے اللہ ہمیں ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما, ہمارے مدینے میں برکت عطا فرما, ہمارے صاع میں برکت عطا فرما اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما. پہلے زمانے میں یہ مدینہ منورہ میں خاص طور پہ وزن کا دستور نہیں تھا, پھلوں میں اور گیہوں میں ان چیزوں میں وزن کا دستور تھا ہی نہیں, بلکہ پیمانے ہوتے تھے. جس کو بڑا ہوتا تھا اس کو سا کہتے تھے, چھوٹا ہوتا تھا اس کو مد کہتے تھے. ایک سا میں چار مد آتے تھے, سا بھی الگ الگ سائز کے تھے لیکن ایک سا میں چار مد آیا کرتے تھے. یہ تو اتفاقی چیز ہے. تو عام طور پر وہی ناپنے کا ایک ذریعہ تھا, کسی کو بھی کوئی چیز خریدنی ہے ایک مد چاہیے ایک سا چاہیے. صدقہ فطر میں بھی وہی آتا ہے, آدھا سا یا ایک سا کی جو مقدار آتی ہے. بعض چیزوں میں گیہوں میں آدھا سا ہے اور باقی تمام چیزیں کھجور کشمش جو وغیرہ کے اندر ایک سا ہوتا ہے. تو یہ سا کے اعتبار وزن کے اعتبار سے تو بعد میں اس کو کنورٹ کیا گیا ہے, ورنہ اصل سا اور مد کے اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ سا میں یعنی سا سے جو بھی چیزیں ناپی جاتی ہیں, سا کے اعتبار سے جو بھی چیزیں ہمارے پاس رائج ہیں ان میں برکت عطا فرما اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما. یہ دعا کی تاثیر, میرا تو بچپن تھا میں نے نہیں دیکھا, سہیل بھائی زیادہ واقف ہوں گے, اور والدہ نے ویسے مرحومہ بتایا کرتی تھیں کہ حضرت جب کھانا وہاں پر لاتے تھے چاول کی ہر چیز کی بوریاں, فرماتی ہیں سال میں ایک مرتبہ آ جاتی تھیں, سال میں ایک مرتبہ آتی تھیں, اور ہو سکتا ہے کبھی درمیان میں اور بھی آتی ہوں لیکن عموماً ایسا ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ آتی تھیں. اور اس میں پھر مہمانوں کی کثرت ماشاءاللہ ہوتی تھی. مجھے اپنے بچپن میں اتنا تو یاد ہے, وہ مکان کی کیفیت بھی یاد ہے, مہمانوں کا کثرت سے آنا بھی یاد ہے. ایک علاقہ تھا مستقل جہاں مہمان آیا کرتے تھے ٹھہرتے تھے اور آنا جانا مستقل رہتا تھا, بسا اوقات تو کئی کئی دنوں تک آ کر ٹھہرتے تھے مہمان. تو ایک علاقہ تھا یعنی چھوٹا سا حصہ تھا کہ جس میں مہمان وغیرہ بھی رہتے تھے, ان کی سہولت وغیرہ کے لیے انتظامات بھی تھے. تو اتنا زیادہ یعنی گھر کے افراد بھی کھا رہے ہیں اور مہمان بھی آ رہے ہیں, لیکن وہ اتنی برکت ہوتی تھی وہاں کی چیزوں میں کہ مستقل یعنی وہ استعمال ہوتا رہتا تھا, لیکن وہ بہت طویل عرصہ چلتا تھا, وہ بہت طویل عرصے تک وہ چلتا ہی رہتا تھا. نمک اور چاول اور یہ سب چیزیں ایک مرتبہ آ گئے تو آ گئی, ماشاء اللہ پھر چلتی رہتی تھیں. تو ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کے آثار وہاں کے کھانے پینے کی چیزوں میں پائے جاتے ہیں اور موجود ہیں. برکت عطا فرما ہمارے سا میں اور مد میں. اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک, اے اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے بندے, آپ کے خلیل اور آپ کے نبی ہیں, اور انہوں نے آپ سے دعا فرمائی و انی عبدک و نبیک, اور میں آپ کا بندہ اور نبی ہوں. یہاں پر دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے لیے تین لفظ, عبدک و خلیلک و نبیک. اس کے مقابلے میں اپنے لیے کیا ہونا چاہیے تھا, و انی عبدک و حبیبک و نبیک. وہ خلیل تھے تو یہ حبیب, لیکن دعا میں تو عاجزی ہوتی ہے, تو وہ لفظ جو اپنے لیے ایک کمال کا تھا وہ نہیں. نبی تو آپ ظاہر ہے کہ وہ تو نبوت تو ہے, لیکن حبیب ہونا تو ایک خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی, تو اس لیے اس کا ذکر دعا ہونے کی وجہ سے نہیں فرمایا. وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ تھا, انہوں نے آپ سے مکہ کے لیے دعا فرمائی, مکہ مکرمہ کے لیے دعا فرمائی تھی, اور وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ, میں آپ سے مدینہ منورہ کے لیے دعا کرتا ہوں. کیسی؟ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ تھا, اسی کے برابر جو انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا فرمائی تھی, بلکہ وَمِثْلَهُ مَعَهُ, اس سے مزید دگنی, جتنی انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی تھی وہ بھی اور اس کے مزید برابر اور بھی یعنی دگنا. تو مدینہ منورہ کے کھانے پینے وغیرہ کی چیزوں میں برکت کی دعا دگنی کی گئی ہے مکہ مکرمہ کے مقابلے میں. بہرحال یہ دعا فرماتے, قال ثم يدعو اصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا بچہ جو آپ کو وہاں پر نظر آتا سامنے اسے بلاتے اور اسے وہ پھل دے دیتے تھے.
بھی قال حدثنا محمد بن حمید الرازی قال حدثنا ابراہیم المختاری عن محمد بن اسحاق عن ابی عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر عن الربیع بنت معاوید بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہا قالت بعثنی معاذ بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ بقناع من رطب, مجھے معاذ بن عفراء رضی اللہ عنہ نے بھیجا ایک تھال لے کر, قناع تھال لے کر, طبق تھال لے کر, جس میں کیا تھے رطب, جس میں تر و تازہ کھجوریں تھیں, وعلیہ اجرین, کیوں لکھا ہوا, وعلیہ اجر من قصاء زغب, اور اس پر بہرحال دونوں طرح ٹھیک ہے, دونوں طرح پڑھا گیا اس لیے کہ اس میں وہ لفظ کیا اعتبار سے چونکہ جمع بن رہا ہے, تو اس پر قصہ تو ککڑی کو کہتے ہیں, زغب اجر کہا جاتا ہے کوئی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں, کوئی بھی پھلوں میں جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں چھوٹی سائز کے ہوتے ہیں تو ان کو اجر کہا جاتا ہے, اور زغبن یہ ککڑیاں ہوتی ہیں جو چھوٹی ہی ہوتی ہیں اور اس پر لکیریں جیسے نظر آتی ہیں, جب ککڑیاں بہت چھوٹی ہوتی ہیں ایک تو وہ بڑی سائز کی ہوتی ہیں, بالکل چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں تو اس پر لکیریں نظر آتی ہیں, دانے 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 اور لکیریں نظر آتی ہیں, وہ والی کھجور ہے, تو چھوٹی چھوٹی لکیریں جس پر چھوٹی چھوٹی لکیریں بنی ہوئی ہوتی ہیں جس کو رویں دار کہتے ہیں, لکیروں والی چھوٹی چھوٹی لکیروں والی اور رویں دار کھجوریں تھیں وہ رکھی ہوئی تھیں, اور وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب القصہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی پسند تھی, تو دونوں چیزیں رطب اور ککڑی دونوں آپ کو پسند تھی, آپ کو ککڑی پسند تھی, فاتیتہ بھی میں آپ کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ تھال لے کر آ گئی, وعندہ حلیت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کچھ زیور رکھے ہوئے تھے, کہیں سے بحرین سے فتح ہوئی تھی تو وہاں سے جمع کر کے لائے گئے تھے, آگے روایتوں میں اس کا ذکر آئے گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ زیور رکھے ہوئے تھے جو بحرین کے علاقے سے آئے تھے, فقد قدمت علیہ من البحرین, جو بحرین سے آئے تھے, فملا یدہ منہا فاعطانی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بھرا اور مجھے اس میں سے دے دیا, کیونکہ وہ تقسیم ہی کے لیے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ بھرا اور زیور, اب اس میں کیا ہے کیا نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ظاہر ہے ان چیزوں کی قیمتوں سے کیا فرق پڑتا تھا, یعنی دنیا کی کیا حیثیت تھی, ایسے ہاتھ بھرا اور اچھا یہ لے لو تمہارے لیے, تو ہاتھ بھر کر مجھے دے دیا. بھی قال حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا شریک عن عبداللہ بن محمد بن عقیل عن الربیعی عن الربیعی بنت معوید بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ قالت اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقناع من رطب و اجر زغب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں تر و تازہ کھجوروں کا ایک تھال اور چھوٹی چھوٹی ککڑیاں روئے دار وہ لے کر آئی, فاعطانی ملء کفیہ حلیاً او قالت ذہباً, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی بھر کر زیور اس میں سے, اور بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سونا, اب وہ سونا تھا زیور تھا مکس تھا مخلوط تھا, یعنی یہ نقلی سونا چاندی وغیرہ یہ جیسے وہ یہ جولری جو ہوتی ہے اس طرح کا تو زیادہ دستور نہیں تھا, یہ تو واقعی خالص سونا چاندی اس طرح کے زیور تھے اور ظاہر بہت قیمتی ہوں گے, ہاتھ بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دیا یہ لے لو.
باب ما جاء فی صفتی, ہم تو دیکھیں اچھا نہیں یہ ایک اچھا انگوٹھی ہے اچھا اس کی یہ قیمت بنے گی اور یہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں تھی.
باب ما جاء فی صفتی شراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کا طریقہ, پینے کا طریقہ آگے آ رہا ہے, شربی پینے کا طریقہ آگے آ رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں پی ہیں ان کا بیان, جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمائی ہیں ان کا بیان.
بھی قال حدثنا ابن ابی عمر
قال حدثنا سفیان عن معمر عن الزہری عن عروۃ عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان احب الشراب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلو البارد,
سب سے پسندیدہ چیز پینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھی وہ ٹھنڈی اور میٹھی, ٹھنڈی میٹھی چیز کیا تھی, پانی میں شہد ملا دیا جاتا تھا یہ ٹھنڈی میٹھی چیز, وہ واقعہ تحریم جو پیش آیا تھا اس میں بھی اس طرح کے واقعے کا ذکر ہے. بعضوں نے فرمایا کہ ٹھنڈی میٹھی سے مراد پانی میں جو رات میں مشکیزے میں چمڑے کے مشکیزے میں رکھ لیا جاتا تھا اور اس میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی تھی، یا مٹی کے برتن میں یا چمڑے میں رکھ دیا جاتا تھا اور اس میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی تھی، تو وہ ٹھنڈا مراد ہے. ظاہر ہے وہاں پر برف وغیرہ کے تو کوئی دستور تھا نہیں، نہ فریج کا دستور تھا، تو وہ ٹھنڈا. اور میٹھے سے مراد وہی جیسے یا تو اس میں شہد ملا ہوا ہو، یا بسا اوقات میٹھا پانی. ہمارے یہاں تو چونکہ ہم عام پانی کے ایسے عادی ہیں کہ ہمیں میٹھا پانی اور دوسرا پانی اتنے زیادہ ہمیں عام طور پہ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن پانی کی بھی اقسام ہیں اور بعض علاقوں میں پانی آتا ہے اس میں تھوڑا سا نمکینی آثار اس میں ہوتے ہیں. ہم بنگرول گیا تھا کچھ عرصہ پہلے، کافی عرصہ پہلے اب تو، تو وہاں پر پانی جو آ رہا تھا عام نلوں میں پانی آتا تھا، اس میں وہ سمندر کے پانی کے آثار اس میں محسوس ہوتے تھے کچھ، تو اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے یہاں کی پیداوار میں بھی بہت فرق پڑ رہا ہے. مدینہ منورہ میں مختلف کنویں تھے لیکن وہاں کے پانی میں بہت زیادہ مٹھاس نہیں ہوتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کان یستعذب لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستقل پانی، میٹھا پانی لایا جاتا تھا دور ایک کنویں سے، وہاں سے بعض صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستقل پانی لایا کرتے تھے. تو آپ کو یہ میٹھا پانی پسند تھا، اور کنویں سے جو پانی نکلتا ہے جس میں بسا اوقات مٹھاس کم ہوتی ہے یا کبھی اس میں کچھ نمک کے آثار ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ میٹھے پانی کو ترجیح دیتے تھے. عام طور سے کھانے وغیرہ میں کوئی تکلفات کوئی ایسی، لیکن پینے کے سلسلے میں پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ میٹھا ہو.
بی قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال اخبرنا علی بن زید عن عمر هو ابن ابی حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة رضي الله تعالى عنها فجاءتنا بإناء من لبن. ابن عباس رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں اور خالد بن ولید حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے ساتھ سب محرمیت ام المؤمنین ہیں، ابن عباس کی بھی خالہ ہیں اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہرحال یہ محرمیت ہے، پردہ نہیں ہے یہاں پر. فجاءتنا بإناء من لبن، وہ ہمارے پاس دودھ کا ایک پیالہ لائیں. فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا علی یمینہ وخالد عن شمالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا، میں دائیں طرف بیٹھا تھا، خالد بن ولید بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے. فقال علی الشربۃ لک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، بچے تھے نا یہ، مجھ سے فرمایا کہ پینے کا حق تو تمہیں ہے، الشربۃ لک فإن شئت آثرت بها خالدا، تم چاہو تو خالد بن ولید کو ترجیح دے دو. بڑے ہیں ظاہر، وہ تو بہت بڑے تھے اور یہ بچے تھے، تو پینے کا حق تو تمہارا ہے لیکن یہ بڑے ہیں، تم چاہو تو ان کو ترجیح دے دو، حق ان کو دے دو. الشربۃ لک فإن شئت آثرت بها خالدا، ایک جملے میں کتنی باتیں سکھا دیں. ایک تو یہ سکھا دیا کہ دائیں طرف والے کا حق مقدم ہے، دوسرا یہ سکھا دیا کہ بڑوں کا خیال رکھنا چاہیے، بڑوں کو ترجیح دینی چاہیے. تو گویا کہ ایک طرح سے ترغیب ہے کہ ان کو ترجیح دے دو، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بڑوں کو مقدم رکھا جائے. فقلتو، بات تو صحیح ہے کہ بڑوں کو ترجیح دی جائے، لیکن اس چیز میں تبرک میں؟ تو فرماتے ہیں انہوں نے عرض کیا، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فقلتو ما کنت لأوثر علی سؤلک احدا، آپ کے بچے ہوئے پر تو میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا ہوں، ترجیح دوں گا ٹھیک ہے وہ میرے بڑے ہیں، لیکن آپ کے بچے ہوئے کو میں لینے کے بجائے ان کو دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کے بچے ہوئے پر میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطعمه اللہ طعاما فلیقل اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ کوئی بھی کھانے کی چیز دے، جب انسان کوئی چیز کھائے تو اللہ تعالیٰ اسے کھلاتا ہے، تو دعا پڑھ لے اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، یہ دعا ہو گئی کھانے کے بعد، کوئی بھی کھانے کی چیز کے بعد، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ. ومن سقاه اللہ لبنا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو دودھ پینے کے لیے دے، فلیقل، کوئی دودھ پیے تو یہ دعا پڑھے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اب اس میں اس سے خیر نہیں مانگی گئی، دودھ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خیر رکھی ہے کہ اس سے زیادہ خیر نہیں مانگی گئی، تو دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور مزید دے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء یجزی مکان الطعام والشراب غیر اللبن، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کھانے پینے دونوں کی جگہ لے لے، دونوں کے قائم مقام ہو جائے سوائے دودھ کے. عموم کے اعتبار سے، ظاہر ہے عموم کے اعتبار سے فرمایا، ورنہ بہت سے ایسے حضرات ہیں صحابہ میں بھی
صحابہ کے اسلام سے پہلے بھی ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ زمزم ہی ان کے لیے کافی ہو گیا تھا، کھانے پینے دونوں کا قائم مقام ہو گیا تھا، لیکن چونکہ وہ تو ایک خصوصی چیز ہے، ہر جگہ ملنے والی چیز نہیں ہے، اور اس میں عقیدت سے بھی فرق پڑتا ہے۔ دودھ ایسی چیز ہے کہ عقیدت ہو نہ ہو، بہرحال انسان دودھ پی لیتا ہے تو کھانے پینے دونوں کے قائم مقام وہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے پینے دونوں کے قائم مقام ہو جائے۔ قال ابو عیسیٰ ہاکذا روا سفیان بن عینۃ هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها۔ تو یہ روایت میں صحابیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے یا کوئی اور صحابی مذکور ہیں؟ بہرحال روایت کی سند میں کلام ہے کہ یہ روایت متصل السند ہے یا اس کے سند میں انقطاع ہے، دونوں طرح منقول ہیں۔ وہکذا روا یونس وغیر واحد عن الزہری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا، زہری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا، درمیان کے راوی محذوف۔ قال ابو عیسیٰ وانما اسنده ابن عینہ من بین الناس، ان تمام روات میں سفیان ابن عینہ اس کو متصل سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ وميمونه ابن الحارث زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو اشکال نہ ہو کہ میمونہ اور پھر خالد بن ولید ابن عباس کیوں پردہ نہیں، میمونۃ ابن الحارث رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہی خالۃ خالد بن الولید و خالۃ ابن عباس و خالۃ یزید بن الاسم رضی اللہ عنہم، یہ سب کی خالہ ہیں۔ یزید بن اسم کا تو یہاں ذکر نہیں ہے لیکن دوسری روایتوں میں ذکر ملتا ہے۔ بہرحال یہاں پر جو دو حضرات موجود تھے، ابن عباس اور خالد بن ولید، دونوں کی خالہ ہوتی ہیں یہ۔ واختلف الناس فی ہذہ الروایہ، واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة والصحيح عمر بن أبي حرملة۔ باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کا طریقہ کیا تھا۔ قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عاصم الاحول ومغيره عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا کھڑے ہونے کی حالت میں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت حدیث میں آئی ہے، صحیح روایت ہے، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پینا بھی ثابت ہے، لیکن کھڑے ہو کر جو پینا ثابت ہے اس میں ایک پانی زمزم وہ تو مستثنا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جو پیا زمزم، اس کی کیا وجہ ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ وہاں پر چونکہ بھیڑ تھی اس لیے آپ نے کھڑے ہو کر پی لیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اس سے ہم سنیت ثابت نہیں کر سکتے ہیں، بس ٹھیک ہے، عباحت ہے کہ اگر کہیں کسی جگہ بیٹھنے میں بھیڑ ہو اور مشقت ہو تو کوئی بات نہیں، کھڑے ہو کر انسان پی سکتا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ نہیں، زمزم چونکہ بابرکت چیز ہے اور اندر پہنچنے میں اس میں افادیت، کھڑے ہو کر اسے افادیت ہے اور نقصان نہیں دیتا وہ معدے کو، عام پانی جو ہے انسان کھڑے ہو کر پیتا ہے تو سیدھا جا کر معدے پر لگے گا کھڑے ہو کر پینے کی صورت میں، تو مضر ہے، اور زمزم چونکہ بابرکت ہے مضر نہیں ہے، تو اس لیے اس کو پینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، یعنی جو عام پانی پینے کھڑے ہو کر پینے کی ممانعت چونکہ مضرت کی وجہ سے اس میں مضرت نہیں پائی جاتی، اس سے بھی معلوم ہوا کہ گویا ٹھیک ہے، اجازت ہے کھڑے ہو کر پینے کی۔ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصدن احترام کے طور پر کھڑے ہو کر پیا تھا۔ تین وجہ ہو گئیں، یا تو بھیڑ کی وجہ سے تھا، یا یہ ہے کہ اس میں مضرت نہیں ہے اس وجہ سے کھڑے ہو کر پی لیا، یا اس وجہ سے کہ اس میں، یعنی اس کے احترام کہ ایک بابرکت چیز ہے تو اچھا اس کے زیادہ اہتمام کیا جائے کہ کھڑے ہو کر پی لیں۔ ہمارے لوگوں میں عام طور پہ تیسری صورت رائج ہوتی ہے کہ زمزم میں اچھے چڑھو کھڑے ہو جاؤ، احترام کے طور پر کھڑے ہو کر پی لو۔ بہرحال یہ ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو ہے لیکن وجوہات تینوں بیان کی گئی ہیں، اس لیے ہر مرتبہ کھڑے ہو کر زمزم کو کھڑے ہو کر پینے کا اہتمام یہ بھی کوئی یعنی ثابت عمل نہیں ہے۔ کبھی کھڑا ہے انسان تو پی لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کھڑے تھے تو کھڑے ہو کر پی لیا، بیٹھے ہوئے تو بیٹھے بیٹھے پی لیں، اس کے لیے مستقلاً کھڑا ہونا یہ ثابت نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ ہاں لیکن اگر کوئی ظاہر ہے ایک احترام کا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں، زمزم بابرکت پانی ہے، انسان بیٹھے بیٹھے پی لیتا ہے تو وہ توجہ نہیں رہتی، کھڑا ہو جاتا ہے تو اہتمام بڑھ جاتا ہے، اس لیے لوگ کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو منع نہ کیا جائے، لیکن یہ مسئلے کے لحاظ سے ذہن میں رہے کہ مستقلاً زمزم پینے کے لیے بیٹھے ہوئے شخص کا کھڑا ہونا یہ ثابت نہیں ہے. دوسرا پانی جو کھڑے ہو کر پینے کا جس کا ذکر ملتا ہے وہ وضو کا بچا ہوا پانی. کسی برتن سے انسان وضو کر رہا ہے اور اس کے بعد وضو اس کے برتن میں پانی بچ گیا تو وہ کھڑے ہو کر پینا وہ بھی آپ راسم سے ثابت ہے. دو پانی وہ ہیں جو کھڑے ہو کر پینا ثابت ہے. اس کے علاوہ جو پانی ثابت ہے وہ صرف ضرورت کی وجہ سے، کسی جگہ مشکیزہ ہے اور وہاں پانی پینے کے لیے کوئی گلاس وغیرہ کوئی پیالہ نہیں ہے اور کھڑے ہو کر ہی پی سکتے ہیں تو وہاں پھر مجبوری ہے، تو مجبوری کے علاوہ میں یہ دو پانی ہیں جو کھڑے ہو کر پینا ثابت ہے. بھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين للمعلم عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بیٹھ کر پیتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی کھڑے ہو کر پیتے ہوئے دیکھا ہے، دونوں طرح سے منقول ہے، وضاحت میں نے کر دی. بھی قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، زمزم میں نے پینے کے لیے دیا، حجۃ الوداع کا موقع تھا، آپ نے کھڑے ہو کر پی لیا. اب یہ دیکھو، چونکہ روایتوں میں ہے کھڑے ہو کر پینا بھی آپ سے منقول ہے، بیٹھ کر پینا بھی منقول ہے، تو زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی اس میں تو بلا کراہت کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، سنت ہے نہیں ہے وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن بلا کراہت کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے، اور بعض اس کو سنت بھی کہتے ہیں، تو وہاں پر تو وہ مسئلہ آ گیا. عام پانی جو ہے اس کو کھڑے ہو کر پینا جائز تو ہے لیکن خلاف اولا ہے، جو آپ رسم سے ثابت ہے، جس میں نے بتایا تھا کہ وضو صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ خلاف اولا امور بھی کر کے دکھائیں تاکہ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ جائز ہے، ورنہ لوگ ناجائز کہتے کھڑے ہو کر پینے کو. تو اس لیے کھڑے ہو کر پینا عام پانی وہ خلاف اولا ہے، تو اس کا بھی اہتمام ہو کہ خلاف اولا امور بھی انسان نہ کرے. ہم لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ خلاف اولا یا مکروہ تنزیہی جو امور ہیں اس سے بھی انسان بچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں کہیں گے کہ حضور حسن نے بھی کھڑے ہو کر پانی پیا ہے. بعض مقررین کو تقریر کرتے ہوئے پیاس لگ جاتی ہے، وہ کھڑے ہو کر پانی پی لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ تو جواز ثابت کرنے کے لیے تھا، ہم تو شارع نہیں ہیں، تو ہمارے لیے خلاف اولا امور خلاف اولا ہی ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلاف اولا امور کا کرنا بھی فرض تھا، اس لیے کہ اگر آپ نہ کرتے تو مسئلہ شریعت کا مسئلہ ایک ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں کیا، اس کا مطلب ناجائز ہوگا. ایک طرف آپ نے منع فرمایا اور کبھی بھی آپ نے اس کے خلاف عمل نہیں کیا تو وہ تو ناجائز ہو جاتا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شارع کی حیثیت سے فرماتے تھے، کوئی عمل فرماتے تھے، تو آپ کا معاملہ مختلف تھا. ہمارے لیے وہی حکم ہے، جو نتیجہ ہے وہی ہے کہ کھڑے ہو کر پینا خلاف اولا ہے. بي قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال انبانا قال انبانا ابن الفضيل عن الاعمش عن عبد الملك بن ميسره عن النزال بن السبرة رضي الله تعالى عنه قال اتي علي رضي الله تعالى عنه بكوز مما النزال بن سبرة تابعي ہیں، فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پانی کا ایک مشکیزہ چمڑے کا برتن لایا گیا، وہ ہوا فی الرحبہ، وہ رحبہ میں تھے. رحبہ یہ مسجد کے ساتھ والا حصہ جو ہوتا ہے، فنائے مسجد نیچے لکھا ہوا ہے. فأخذ منه كفاً، ایک ہتھیلی پانی کی ایک ہتھیلی میں پانی بھر کر اس میں سے لیا. فغسل يديه، دونوں ہاتھ دھوئے. ومضمض واستنشق، کلی کی ناک صاف کیا. ومسح وجهه وذراعيه، چہرہ صاف کیا اور دونوں ہاتھ صاف کیے. اب اس میں دھویا یا صاف کیا براہل، یعنی ہلکا سا دھونے کو بھی، مسحہ کے لفظ کبھی ہلکا سا دھونے کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں. ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، اور سر پر مسح کیا. ثم شرب منه وهو قائم، پھر کھڑے ہو کر اس میں سے پی لیا، وضو کا بچا ہوا پانی. ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، پھر فرمایا کہ یہ اس شخص کا وضو ہے جس کو حدث پیش نہ آیا ہو. ظاہر ہے یہ شرعی وضو نہیں، جس کو وضو پہلے سے موجود ہے اور صفائی کی ضرورت ہے تو وہ اس طریقے سے وضو کر سکتا ہے. تو اگر مسح تھا تو پھر تو ظاہر وضو شرعی ہے ہی نہیں، اور اگر ہلکا سا دھو لیا تھا تو پھر وضو شرعی ہی ہو گیا. فرماتے ہیں پہلے سے اگر وضو ہے تو بہت اہتمام سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، انسان کو اگر یعنی صرف تازگی کے لیے وضو کرنا ہے تو یہ ہلکا سا اس طرح کا وضو بھی کر سکتا ہے. ھذا وضوء من لم يحدث، یہ اس شخص کا وضو ہے جس کو حدث پیش نہ آیا ہو. ھکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل. بھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن محمد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں 3 مرتبہ سانس لیتے تھے جب پیتے تھے. برتن میں یعنی درمیان, پینے کے درمیان میں سانس لینا. برتن میں سانس لینے سے تم کی تو ممانعت آئی ہے, یعنی اس کو ہٹا کر 3 مرتبہ درمیان میں سانس لیتے تھے. اور فرماتے تھے کہ اس کی وجہ سے امرؤ فکلوہ ہنی ان مری ان, وہی دونوں لفظ جو قرآن میں آئے, فکلوہ ہنی ان مری ان, یہ انسان کے لیے زیادہ سہولت کا باعث ہوتے ہیں, زیادہ پیاس بجھانے والے ہوتے ہیں, زیادہ سیراب کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. یہ وہ ترویہ کہا جاتا ہے نا, وہ اونٹوں کو پانی پلایا کرتے تھے ترویہ, تو یہ لفظ اسی سے فکلو ہنی ام ہوا امرؤ و اروا, یہ زیادہ انسان کے لیے خوشگوار بھی ہوتا ہے اور زیادہ سیرابی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے. بھی قال حدثنا علی بن خشرم قال اخبرنا عیسی بن یونس عن رشدی بن قریب بن نبیہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا شرب تنفس مرتین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز پیتے تھے تو 2 مرتبہ سانس لیتے تھے. پیچھے آیا 3, یہاں 2, کوئی تعارض نہیں ہے. یعنی 3 سانس میں پینا, درمیان میں 2 سانس لیے جائیں گے. 1 مرتبہ پیا, سانس لیا درمیان میں, پھر دوسری مرتبہ پیا, درمیان میں سانس لیا, پھر تیسری مرتبہ پیا, تو درمیان میں 2 مرتبہ سانس لینا آ گیا. تو 3 سانس میں پینا اور درمیان میں 2 مرتبہ سانس لینا, یہ دونوں طرح ٹھیک ہے. بھی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن یزید ابن جابر عن عبد الرحمن ابن ابی عمرۃ عن جدته کبشۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشرب من قربۃ معلقۃ قائما فقمت الی فیھا فقطعته. حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکیزے تھے جو لٹک رہا تھا, معلقتن لٹک رہا تھا کھڑے ہو کر وہیں سے, اس لیے کہ وہاں پینے کے لیے اور کوئی برتن نہیں تھا, مشکیزہ لٹکتا ہوتا عام طور سے اوپر سے لٹکا دیتے تھے, تو اوپر سے لٹک رہا ہے. آپ نے اس میں سے منہ لگا کر پانی پی لیا, تو فقمت الی فیھا, میں اٹھی اور مشکیزے کا جو منہ والا حصہ تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ لگا تھا اس کو میں نے کاٹ دیا. کیوں کاٹ دیا یہاں پر اس کی وضاحت نہیں ہے. دوسری روایت میں دوسری صحابیات کا ذکر ملتا ہے. اگلی روایت آگے آ رہی روایت, تو کیوں کاٹا تھا اس کا ذکر وہاں پر آ جائے گا. بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا عزرۃ بن ثابت الانصاری عن سمامۃ بن عبد اللہ قال كان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ يتنفس في الاناء ثلاثا وزعم انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا. به قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد عن ابنة انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام سليم رضي الله تعالى عنها وقربة معلقة, وہی کبشہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا رضی اللہ عنہ کے ساتھ, یا ام سلیم رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ وہاں تشریف لے گئے اور بہت کثرت سے وہاں جایا کرتے تھے, رشتہ بھی تھا جس کی وجہ سے وہاں پر محرمیت یعنی پردہ بھی نہیں تھا. ام سلیم کے پاس تشریف لے گئے, وہاں ایک مشکیزہ تھا جو لٹک رہا تھا, فشرب من فم القربۃ وهو قائم, مشکیزے کے منہ کے ساتھ آپ نے منہ لگا کر پانی پی لیا کھڑے ہو کر. فقامت ام سلیم الی رأس القربۃ فقطعتها, ام سلیم اٹھی اور اس مشکیزے کا منہ والا حصہ جو تھا اسے کاٹ لیا. کیوں کاٹ لیا تھا؟ ایک تو برکت کے لیے کہ یہ برکت والی چیز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک یہاں لگا ہے اس کو میں رکھ لوں. دوسرا یہ کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ لگا ہے اس جگہ کسی اور کا منہ لگے یہ بے ادبی ہوگی, تو یہ ادب کے لحاظ سے بھی انہوں نے کاٹ لیا تھا اور برکت کے لیے بھی اس کو رکھ لیا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ سے صحیح روایتوں میں تبرک ثابت ہے, پہلے بھی اس کا ذکر آیا تھا. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ تبرک کے قائل تھے عموم, یعنی صحابہ میں عموماً یہ ملتا ہے, اور مستقلاً ایک کتاب زخیم کتاب اس پر لکھی گئی ہے تبرک الصحابتی رضی اللہ عنہم, اس طرح کے کوئی مجھے کتاب کا نام نہیں, لیکن یہی عنوان ہے اس کتاب کا, سری عنوان ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تبرکات کے قائل تھے. اس کو احادیث سے مختلف احادیث اسی موضوع پر جمع کی ہیں, یہاں پر موضوع وہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ضمناً اس طرح کی روایتیں آ ہی جاتی ہیں کہ صحابہ تبرکات کے قائل تھے. بھی قال حدثنا احمد بن نصر النسابوري قال حدثنا اسحاق بن محمد الفروي قال حدثتنا عبيدة بن نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله تعالى عنها
رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. عائشہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں وہ اپنے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہو کر بھی پی لیتے تھے. وقال ابو عیسیٰ وقال بعضهم عبیدۃ بن نابل, نائل کے بجائے بعضوں نے نابل نام بیان فرمایا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.